اللهم لا سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما صلوات عزیزان محترم، چوتھی تقریر آپ کی خدمت میں ہدیہ کی جا رہی ہے بعنوان کیا کتاب کافی ہے. یہ ہماری یہاں کی تقاریر کا مسلسل عنوان ہے اور حتی المقدور کوشش کی جا رہی ہے کہ اس عنوان پر باقی رہتے ہوئے ان مسائل کی طرف آپ کی توجہ دلائی جائے کہ جو کسی نہ کسی طور پر مخفی رہے ہیں. ابھی ممبر پہ آنے سے پہلے یوں سمجھیے کہ تھوڑی ہی دیر میں دو مرتبہ مجھ سے ایک چیز کا اعادہ کیا گیا اور وہ یہ کہا گیا کہ آج کی مجلس میں خاص طور پر ہمارے برادران ایمانی و اسلامی اہل سنت تشریف فرما ہے اور وہ اس بزم کا حصہ بن رہے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ ان کے لیے سعادت ہے کہ وہ یہاں پر تشریف لا کر حسین ابن علی کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں اور ایک صورت احتساب ہے جسے اختیار کر رہے ہیں. ہم کسی بھی طور پر ایسی آمد کو اس لیے ہائی لائٹ نہیں کرتے کہ ہمارے پاس عشرے میں اور عشرے محرم میں ہم خاص طور پر گریہ و ماتم میں اتنے مصروف رہتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے لیے کسی صورت بھی نہ باعث تفکر ہیں نہ ہمارے لیے کوئی ایسی صورت ہے کہ جس کا ہم تذکرہ کریں اور یہ کہیں کہ کچھ اس انداز سے ہم عبادت کو ادا کر رہے ہیں. ہم اگر آ رہے ہیں تو یہ شرف ہمیں نصیب ہو رہا ہے، وہ اگر آ رہے ہیں تو انہیں یہ سعادت مل رہی ہے. دونوں ہی صورتوں میں بات برابر کی ہے، اور کیسے نہ ہو، اسلام میں دونوں ہی تو برابر ہیں، الگ تو نہیں ہے. اب جب الگ نہیں ہے اور یہ اتفاق ہے اس عمر پر کہ ایک ہی ہیں، تو پھر موضوعات بھی ایک ہی طرح کے ہوں گے، معاملات بھی ایک ہی طرح کے ہوں گے، ترجیحات بھی ایک ہی طرح کی ہوں گی، توضیحات بھی ایک ہی طرح کی ہوں گی، مسائل بھی ایک ہی طرح کے ہوں گے، وسائل بھی ایک ہی طرح کے ہوں گے، اور ان کا ممکنہ حل بھی ایک ہی طرح سے ہوگا، الگ تو نہیں ہوگا. یہ عنوان تو انہی کے لیے قائم کیا گیا ہے کہ جو میرے بھائی ذرا سے مختلف یوں سمجھیے کہ راہ و رسم کے پابند ہیں، اور میں نے انہی کے بزرگوں سے متاثر ہو کے تو اس عنوان کو قائم کیا تھا، میرے پاس کوئی اور صورت تو نہیں تھی۔ یہ عجیب حیرانی کا عالم ہے کہ میرے بزرگوں میں کسی نے نہیں کہا تھا کہ کتاب کافی ہے، لہذا میں نے تو اپنے لیے سعادت سمجھا ہے۔ اب اگر کوئی بتانے والا مجھے یہ بتائے کہ یہ برادران اسلامی یہاں موجود ہیں تو اب تو میرے لیے مقام افتخار ہے، میرے لیے یہ بزم کی کچھ منزل ہی اور ہے، میرے لیے تو صورت ہی کچھ اور ہو جاتی ہے کہ اب تو آسانی ہی آسانی ہے۔ کل تک تو میں تنہا اس پر گفتگو کر رہا تھا، آج وہ اس میں شریک ہیں۔ اب جب اس فکر میں شرکت ہی ہو چکی تو آئیے مباحث پر بھی گفتگو کریں۔ وقت کو ضائع کیے بغیر تین تقریریں ہو چکی، کاش کہ وہ یہ تین تقریریں سنتے اور تین تقریروں سے کوئی نتیجہ بھی اخذ کرتے، مگر ممکن ہے کہ آج کے بعد دو رویے پیدا ہو جائیں، یا تو مستقلاً آنا شروع ہو جائیں گے یا پھر یک لخت اس کو ختم کر دیں گے۔ دونوں ہی صورتیں میرے لیے قابل قبول ہیں، دونوں ہی صورتیں میرے لیے قابل قبول ہیں، اس لیے کہ جو بات بھی کی جا رہی ہے وہ برحق ہے۔ دیکھیے عجیب و غریب بات ہے، مولانا مودودی نے تفہیم قرآن میں ایک عجیب بات کی ہے اس حوالے سے، یہیں سے گفتگو چلیے آج شروع کرتے ہیں، یہیں سے گفتگو کو آج شروع کرتے ہیں۔ جب احساس ہی دلا دیا کہ یہ آئے ہیں تو پھر اس احساس کو تمامیت کی منزل پر بھی تو میں لے جاؤں، اور خاص طور پر کسی ضد اور ضد پہ گفتگو نہیں کر رہا ہوں، بلکہ بڑی ہی عقلانی گفتگو ہے۔ صاحب تفہیم ہیں، موجودہ دور کے بہترین مفسر ہیں، اور فقط مفسر نہیں ہیں بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ میں تو عوام کی ترجمانی کر رہا ہوں یہ تفہیم دے کر، انہوں نے اپنے آپ کو مفسر کہا بھی نہیں۔ یہ بہرحال ہم ہیں کہ جو ان کو اس مقام پر سمجھتے ہیں کہ جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، وہ ایک اپنی رائے رکھتے ہیں، اور خاص طور پر آپ کے مسلک میں تو رائے کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ کی تو یوں سمجھیے کہ فکر کا مدار ہی رائے ہے، تو جہاں فکر کا مدار اپنا قیاس اور اپنی رائے ہو تو وہاں پر ظاہر ہے کہ میں کیسے بھول جاؤں گا مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ انہوں نے ظاہر ہے کہ تفہیم میں اس تعلق سے گفتگو کرتے ہوئے سورہ نساء پر ایک مقدمہ قائم کیا، اور عجیب مقدمہ ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیے انسان سوچ کے کچھ آتا ہے اور اسے یعنی اس آمادہ کسی اور چیز کے لیے کیا جاتا ہے، تو اس میں کوئی خیر ہی کی صورت ہوگی، کوئی برکت ہی ہوگی، اور اس میں اگر خیر و برکت ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے سعادت ہے۔ انہوں نے سورہ نساء کو کلاسیفائی کیا ہے ایک ایسے سورے کی صورت میں کہ جس میں انہوں نے کہا کہ یہ قرین ہے اس زمانے کے کہ جب مسلمان احد میں شکست اٹھا چکے۔ اب میری بات کو بہت غور سے سنتے رہیے، اس لیے کہ اب یہاں پر بھی اختلاف فکر و نظر ہے، اس لیے اختلاف فکر و نظر ہے کہ دو رویے ہیں، ایک وہ جو اس جنگ میں موجود نہ تھے اور کسی اور منزل پر تھے ان کے لیے یہ شکست تھی، اور ایک وہ جو آخر وقت تک رہے اور معیت رسول میں رہے ان کے لیے شکست نہ تھی۔ تو پہلی ہی تفریق یہاں سے شروع ہو جائے، ہماری کتابوں میں احد کے تعلق سے گفتگو کرتے ہوئے شکست کا تصور نہیں ہے۔ جب شکست کا تصور نہیں ہے تو شکست خوردہ عناصر کا بھی تصور نہیں ہے۔ مولانا مودودی نے شکست خوردہ عناصر کا تذکرہ کیا ہے، اور تذکرہ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ احد کے موقع پر اور اس کے قرین زمانے میں، یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ موضوعاتی اعتبار سے پانچواں سال ہے ہجرت کا جب تک یہ سورہ اپنے موضوعات کو سمیٹے ہوئے نظر آتا ہے، یعنی بدر کے بعد اور خندق سے پہلے یہ موضوعات اب اس انداز سے نظر آئے۔ ان کی کلاسیفیکیشن ہے، بڑی گہری نظر ہے ان کی، اور اس گہری نظر کو وہ شیئر کرتے ہیں آپس میں، خاص طور پر مسلمانوں میں، اور یہ کہتے ہیں کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو پہلے سورے کی منزل کو تو سمجھ لیجئے کہ یہ سورہ کہاں، کب، کیسے، کس وقت آیا۔ پھر ہم آگے بڑھ کے بتائیں گے کہ ان آیتوں کے اثرات کیسے مرتب ہوئے. وہ شکست خوردہ عناصر جو احد کے یوں سمجھیے کہ اگر میں ایک لفظ استعمال کروں کہ بھاگے ہوئے, یا یوں کہہ لیجئے کہ وہ شکست خوردہ عناصر کہ جو احد میں کسی طور پر ٹھہرے ہوئے نظر نہیں آئے, تو ان کے تعلق سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ وہ موقع ہے, بڑی اہم بات ہے, یہ وہ موقع ہے کہ جس میں اس سورے کا نزول ہو رہا ہے. ظاہر ہے کہ جب اس سورے کا نزول ہو رہا ہے تو اس سورے کے نزول کو آپ کسی بھی طرح سے اوائڈ نہیں کر سکتے. آپ کے ڈسکشنز میں, آپ کے کسی فورم پر, آپ کے کسی یوں سمجھیے کہ مباحثے کی منزل میں اس کا تذکرہ ہونا از بس ضروری ہے, اور وہ ہوا اور آج اسی تعلق سے وہ ہو رہا ہے. اور اس میں انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ عجیب بات تھی کہ احد کے بعد ڈپریسڈ مسلمان, اس کا عالم یہ تھا کہ وہ اپنے طور پر حیران و پریشان تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اطراف و اکناف یعنی نواح کے قبائل جو مشرکین کے تھے ان کا اثر و رسوخ, پہلی بات. یہودیوں کا ہمسایگی اختیار کرنا, دوسری بات. یہ عوامل ہیں جس کا تذکرہ کیا ہے مولانا موصوف نے. اور پھر اس کے بعد گھر کے منافقین, یہ اصطلاح ان کی ہے, یہ میری نہیں ہے, مجھے آپ نے خاص طور پہ آج آمادہ کیا اس تقریر کے لیے, میں تیار نہیں تھا, آپ نے آمادہ کیا. انہوں نے کہا گھر کے منافقین, گھر کے منافقین. تو تین ایلیمنٹس ہو گئے کمپوزیشن انہوں نے کر دی معاشرے کی اس وقت کے. ایک وہ جو ظاہر کے نواح کے قبائل جو مشرک تھے, جو توحید پرست نہیں تھے, جو بت پرست تھے, جو طبیعتاً یوں سمجھیے کہ اس بات کے لیے آمادہ تھے کہ نہیں اللہ کی وحدانیت نہیں, ہمارے پاس 360 بت ہیں جن کی ہم پرستش کرتے ہیں. دوسرے ظاہر ہے کہ ذرا سا آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ ہمسائیگی کی صورت جو یہودیوں میں, خاص طور پہ قبیلہ بنی نذیر کا تذکرہ کیا انہوں نے, اور انہوں نے کہا کہ وہ اپنے اثرات اور اثر و رسوخ کے ساتھ مسلمانوں پر ایک انفلوئنس پیدا کر رہے تھے. اور تیسری صورت گھر کے منافقین کی. اب میں کہاں کہاں رک کے گفتگو کروں, کیسے کیسے گفتگو کروں. یہ گھر کے منافقین کون ہوتے ہیں, یہ گھر میں نفاق کی صورت کیا ہوتی ہے, یہ گھر میں پیغام کو نہ سمجھ کر کسی اور سمت میں نکل پڑنے کی حاجت کیوں ہوتی ہے, مجھے نہیں معلوم. مگر مولانا نے انتہائی ذمہ داری سے دیکھی ہے, جب انسان بہت بلند سطح پر آتا ہے تو پھر وہ یہ نہیں خیال کرتا کہ یہ اپنے ہیں یہ پرائے ہیں, نہیں. اس لیے کہ ہیبت اسلامی کو قائم کرنے کے لیے آپ کو رشتہ داریوں کو قربان کرنا ہوگا, آپ کو عزیز داری کو الگ کرنا ہوگا, آپ کو فقط اسلام کے لیے سوچنا ہوگا. اور یہی بات ہے کہ شاید انہوں نے اس انداز سے سوچا. نام لینا نہ لینا ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کیا مسئلہ ہوگا, وہ کیا مسئلہ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے شجرے کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ میں براہ راست امام حسین کی اولاد میں ہوں. اب اس کے بعد نام کس کا لیں اور کیوں لیں, اور ہم نے کب کہا کہ لینا چاہیے, اور ہم کب لے رہے تھے تین دن سے جو آج ہمیں کہا گیا کہ برادرانے اہل سنت یہاں پہ ہیں. مجھے نہیں معلوم, مجھے اس گھبراہٹ کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی, مجھے قطعاً اس گھبراہٹ کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی کہ ہم نام لیتے ہی نہیں. علم کی شان یہی ہے کہ صفت بتلا دے, نام لیتے ہیں نہ اپنوں کے نہ بیگانوں کے. اب اگر صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے, اگر علامتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے شخصیات نگاہوں میں آ رہی تو اس میں میرا قصور ہے. میں نے کہا احد کے بھاگے ہوئے, میں نام تو نہیں لیتا, مگر اگر آپ کے دل و دماغ میں کچھ نام ہیں تو اس کی سند لیجئے مولانا سے. کیا یہ نام تھے جو بھاگے ہوئے تھے؟ بھائی ایسے ویسے بھاگے ہوئے نہیں, 3 روز کے بعد آنے والے. یہ معمولی بھاگنا نہیں ہے, یہ یہ معمولی بھاگنا نہیں ہے. تو گفتگو کرتے ہوئے, ایک سلیقے سے گفتگو کرتے ہوئے نتیجے پر پہنچنے کے لیے بہت کچھ ہمیں سوچنا پڑتا ہے اور سمجھانا پڑتا ہے, اور یہی ہمارا طریقہ ہے. ہم جب یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ ماحول تھا سورہ نساء, جس ماحول میں آ رہا تھا وہ یہ ماحول تھا, کہ کیفیت یہ تھی کہ احد کے ستائے ہوئے, احد کے ستائے ہوئے, اور وہ کہ جو قبائل عرب سے پریشان, وہ جو یہودیوں سے حیران, وہ جو منافقت کے ہیجان میں مبتلا رہے, ان کا عالم یہ ہے کہ اب وہ اس سورے کی آیتوں کو کس طرح درک کریں. اب میں نے کل پہلی تین تقریروں میں تو آپ کو میں نے بتایا تھا نا کیا انداز تھا. کعب ابن اشرف کا نام لیا آپ نے کہ یہودی ہے, اس کا نام تو آسانی سے لے سکتے ہیں, اس میں تو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. وہ آئے اور آنے کے بعد اگر وہ یہ کہے کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے, وہ یہ کہے کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے, تو اس پر سرکار رسالت میں آپ کا یہ کہنا کہ تم کون ہوتے ہو فیصلہ کرنے والے, تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے کہ جو ہدایت یافتہ ہیں ان سے بہتر وہ ہیں جو مشرکین عرب ہیں, تم یہ کون ہو کہنے والے. اور اس گفتگو کے سائے میں بیٹھنے والے اصحاب جو مانند نجوم ہیں, انہوں نے یقیناً کچھ نہ کچھ تو کسب کیا ہوگا. یہ کسب معیشت کی گفتگو نہیں ہے, یہ اکتساب علمی کی گفتگو ہے جو کر رہا ہوں. دیکھیے ہم بھی اپنے مجموعوں میں اپنے بچوں سے اپنے گھروں میں یہی کہتے ہیں اچھی صحبت اختیار کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اچھی صحبت آپ پر اچھے اثرات مرتب کرتی ہے. اچھا, اچھی صحبت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ بچے کو ڈینجر کو ایکسپوز نہ کریں, خطرات کو آپ ایکسپوز نہ کریں, اس کو نہ چاہتے ہوں آپ کہ نہیں وہ خطرات سے ایکسپوز, نہیں, ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہو, نیچرلی ہو, فطری طور پر ہو. آندھی کو روک نہیں سکتے آپ آنے سے, طوفان کو آپ ٹال نہیں سکتے یہ کہہ کر کے نہ آئے ہمارا بچہ پریشان ہو جائے گا, نہیں. مگر متنبہ کرنا, انتباہ کرنا, بتلانا, پہلے سے وارن کرنا, نشاندہی کرنا, یہ اچھے ماں باپ کا, اچھے اساتذہ کا طریقہ ہے. تو وہاں پر اس صحبت میں کہ جس میں آنے والا یہودی آ رہا ہے اور احد میں ابھی بھگا کے آ رہا ہے, تو کیفیت اس کی یہ ہے کہ اب جس طرح سے وہ گفتگو کر رہا ہے تو سننے والے حیرانی سے اس کو سن رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہجرت ابھی واقع ہوئی. آپ کو معلوم ہے کہ احد 3 ہجری کا واقعہ ہے, بدر 2 ہجری ہے. تو پہلی لڑائی بدر کی جس میں طے کیا ہے مولانا مودودی نے کہ آدھے سے زیادہ کفار کو قتل کیا ہے علی ابن ابی طالب نے. ذرا سی اگر خوش گفتگو ہو رہی تو گھبرانے کی ضرورت نہیں, ہم نتیجے پہ پہنچیں گے اس گفتگو کے بعد, اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ سارے خدشات دور ہو جائیں گے, ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. اور اسی کو میں اپنے عنوان کا حصہ بناتے ہوئے صرف یہ کہوں کہ یہ پس منظر اور اس پس منظر کے سامنے ایک آنے والا منظر کہ جس کو باقی رہنا ہے قیامت تک کے لیے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس یہودی کے دربار رسالت میں آنے سے جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں, تو وہ اثرات مرتب 2 طرح سے ہوتے ہیں. ایک وہ جو اثر کو قبول ہی نہ کرے, رد کر دے, اور یہ کہہ کے رد کرے کہ تمہارا مجھ سے سروکار کیا ہے, کیا تعلق ہے. اور ایک وہ جو خاموش نگاہ ہے, دل منقلب ہے, نظر حیران ہے, فکر پریشان ہے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط. کیا غلط کہہ رہا ہوں میں آپ سے؟ یہ صلح حدیبیہ تک یہ شک رہا ہے. اب تاریخ میں جاؤں تو ترتیب دے دوں تو صلح حدیبیہ 7 ہجری کا واقعہ ہے, 6 ہجری, معاف کیجئے, 6 ہجری, 7 کا تو خیبر, ہمارے پاس ایک پورا ایک چیپٹر ہے خیبر پر, تو 6 ہجری تک. تو ابھی تو معاملہ 3 ہجری میں ہے, یعنی اس فکر کو تیار ہونا تھا تبھی تو وقوع شک ہو.
یہ احد کے ہارے ہوئے شکست خوردہ عناصر کی فکر پختہ ہوگی اس حد تک کہ حدیبیہ میں جا کے پورا شک قائم ہو جائے. ایسے ہی ہوا. آنے واحد میں شک نہیں ہوتا, آنے واحد میں شبہ پیدا نہیں ہوتا. ایک مستقل یوں سمجھیے استقلال کا نتیجہ شک ہے. یہ باقاعدگی سے بنا جاتا ہے, اس کی باقاعدہ اسٹچنگ ہوتی ہے. یہ ایسے نہیں پیدا ہوتا, یہ اچانک سے وقوع پذیر نہیں ہوتا. اس کی بھی ایک تربیت ہے, اس کے پیچھے بھی ایک تعلیم ہے. یہ پورا سلسلہ ہے, سلسلہ شکیات. ہمارے پاس توضیح المسائل میں تو یہ اصطلاح ہے, یہ اصطلاح ہے, اس کو وہاں سے دیکھ لیجئے کہ یہ کیا سلسلے ہیں. بہرحال شکیات ایک تسلسل ہے, ایک پوری ایک کیفیت ہے. تو قائم ہوا اور ایسی کیفیت میں کہ جہاں پہ اب انسپائر ہونے لگے. دیکھیے ایک عجیب بت تھا یہود کا, ایک عجیب کیفیت تھی یہود کی. پوری شریعت کو لا رہے تھے, مانی ہوئی شریعت کو, ان کو منوانا نہیں تھا, مانی ہوئی شریعت کو محمد کے سامنے لاتے تھے. اور لانے کے بعد ایک مرتبہ کہتے تھے, کیوں, کیا ہم غلط کہتے ہیں, ہم موسوی شریعت پر نہیں ہیں, کیا ہم موسیٰ کے سلسلے میں نہیں ہیں, کیا ہم موسیٰ کے طریقے پر نہیں ہیں, کیا تم ہمیں اس طریقے سے الگ جانتے ہو, تو اب کون کہے کہ جس طریقے پر تم ہو وہ ایک حصہ جو کتاب کا تمہیں مل رہا ہے اس کے نتیجے میں ہو, کل کے نتیجے میں نہیں ہو. الم تر الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء اهدى للذین آمنوا سبیلا. سورہ نساء. وہ آ کے کہہ رہے ہیں, فیصلہ کر رہے ہیں. ہاں ایک بات کی ضرور مولانا نے, اور وہ یہ کہا کہ میں نے پہلی یا دوسری تقریر میں کہا کہ ہمارے پاس اس کو کہا جاتا ہے کتاب کا ایک حصہ, انگریزی میں ترجمہ پورشن آف دا بک. انہوں نے اس کا یہ ترجمہ کرنا نہیں معلوم کیوں نہیں مناسب سمجھا. انہوں نے کہا کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا. میرا اختلاف ہے, میرا اختلاف ہے اس ترجمے سے, میرا اختلاف. کتاب کے علم کا کچھ حصہ انہیں دیا گیا تھا. کس کو؟ یہود کو. اب سرسری اگر آپ پڑھتے ہیں اس جملے کو تو محسوس یہ کریں گے کوئی بات ہی نہیں ہوئی, تقریباً ایک ہی جیسی بات ہے. میری بات کو بہت غور سے سنیے. کتاب کا کچھ حصہ دینا اور کتاب کے علم کا کچھ حصہ دینا, اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. انہوں نے اپنی علمیت میں نہ جانے وہ کس مقام پر تھے کہ انہوں نے اس کا ترجمہ اس انداز سے کیا. مگر عجیب بات یہ ہے کہ ترجمہ کرنے کے بعد دو سطر نیچے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ کتاب کے علم کا کچھ حصہ انہیں دیا گیا تھا, مگر وہ اس کی روح سے واقف نہیں تھے. یہ دو سطر نیچے کی گفتگو ہے. اب آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ میری بات کو ذرا غور سے سن لیجئے, بڑا علمی مسئلہ ہے یہ. کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا اور نیچے کہتے ہیں اس کی روح سے عدم واقفیت تھی. اگر کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا تھا تو روح سے عدم واقفیت کا میری سمجھ میں مسئلہ نہیں آتا. تو گویا ان کو بچی کچی کتاب کی روح سے ہی واقفیت نہ تھی. اگر روح سے واقفیت نہ تھی تو روح کیا کچھ اور ہے, علم کچھ اور ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. صاحبان علم بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بہتر بتائیں گے کہ روح اصل ہے, نقل نہیں ہے. روح شجر ہے, فرا نہیں ہے. روح ایسی کیفیت ہے جس کو آپ کسی صورت بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کسی کے استخراجی عمل کا نتیجہ ہے. نہیں, بلکہ روح کو آپ روٹ کہتے ہیں. ذرا سا انگریزی میں
آپ ایک لفظ اسپرٹ کو ہٹا دیجئے، تو اگر آپ علمی مباحث اختیار کریں تو روح کے معنی اصل یعنی روٹ یعنی اساسہ یعنی اساس یعنی بنیاد، آپ سمجھ گئے، یعنی نیو، کسی عمارت کی بنیاد، کسی عمارت کی نیو، کسی عمارت کی فاؤنڈیشن، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ روح ہے، روح. تو اگر کتاب کے کچھ حصے کا علم ملا اور روح سے عدم واقفیت ہے تو ظاہر ہے کہ کتاب کے اس حصے سے ہی عدم واقفیت ہو گئی. تو یہ تو طے کر دیا یہاں پر، ان کے اپنے مسائل اور مراحل، میری اپنی منزل. اور اس کے بعد انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے نہ صرف یہ کہ اس منزل پر ہمیں پہنچایا، بلکہ آگے کی بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ وہ جبت و طاغوت کے نمائندہ. اب جبت کا تذکرہ کرتے ہوئے ظاہر ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ اوہام ہیں، یہ یوں سمجھیے کہ جادو ہے، انہوں نے اس کو ٹونا اور ٹوٹکا کہا ہے، انہوں نے اس کو یوں سمجھیے کہ جوتش کہا ہے، انہوں نے اس کو مہورت کہا ہے. جتنے لفظ مولانا استعمال کر رہے ہیں اور جیسے جیسے میرے دل و دماغ میں آ رہے ہیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. انہوں نے کہا ہے جبت کے معنی ایک ایسی صورت کے بھی ہیں کہ اس زمانے میں جانوروں کی آوازوں سے فال لیا کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ جبت کے معنی ایسے بھی ہیں کہ جہاں پہ جانوروں کے قدموں کے نشان سے فال لیا کرتے تھے، نتائج کو عکس کیا کرتے تھے، یہ سب جبت. اور طاغوت تو شیطنت ہے کھلی ہوئی، جس کو آپ کہیں گے کہ وہ ایک ایسی کیفیت طغیان کی کہ جس پر ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے یعنی ایسی کیفیت ہے کہ جس کو کہا گیا کہ نہیں، اس پر کبھی چلنے کی کوشش نہ کرنا، طاغوت کی پیروی نہ کرنا، شیطان کے قدموں پر نہ چلنا. لا تتبعوا خطوات الشیطان، دیکھو شیطان کے قدموں پر نہ چلنا، اس کے قدموں کی پیروی نہ کرنا، اتباع نہ کرنا، یہ ساری چیزیں اپنے مقام پر. اور اس کے بعد ایک آگے کی منزل پر کہ جس میں عنوان کی میری آیت ہے، اور وہ عنوان کی آیت ظاہر ہے کہ ہے اپنے مقام پر ہے، اس کو تو میں پڑھ رہا ہوں مسلسل، مگر مولانا نے کہا اس سے پہلے ایک عجیب بات کر دی. انہوں نے کہا کہ وہ آیت کہ جس میں کہ تذکرہ کیا گیا ہے کہ ام لہم نصیب من الملک فاذن لا یؤتون الناس نقیرا، کیا ان کو ملک میں کوئی حصہ دیا گیا؟ کیا ان کو ملک میں کوئی حصہ دیا گیا؟ اگر دیا جاتا تو یہ پھوٹی کوڑی بھی نہ دیتے. یہ مولانا کا ترجمہ ہے، عام فہم ترجمہ ہے، اصطلاحاً درست ترجمہ ہے، محاورتاً صحیح ترجمہ ہے، اور ظاہر ہے کہ جیسا عوام کا مزاج ویسے ہی ترجمہ. انہوں نے کہہ دیا کہ پھوٹی کوڑی بھی نہ دیتے اگر ان کو یہ خدائی سلطنت مل جاتی، اگر ان کو یہ ملک مل جاتا. تو اب کچھ نہ مل سکا تو کیا کرے؟ انہوں نے کہا حسد کیا، حسد کیا. اور حسد کرتے ہوئے اب یہاں ہے ہمارا اختلاف فکر و نظر جو علمی ہے. ہم یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا ہم نے ترجمہ میں اپنے مسانید سے اور اپنی اسناد سامنے رکھتے ہوئے ہم نے کہا کہ یہ ترجمہ براہ راست ترجمہ محمد اور آل محمد کے تعلق سے ہے، انسانوں کا وہ گروہ جس سے حسد کیا گیا. امام ششم نے تو کھل کے کہہ دیا نحنو محسودون، ہم ہیں وہ جن سے حسد کیا گیا، ہم ہیں وہ جن سے حسد کیا گیا. ایک تقریر میں گزشتہ میں نے یہی کہا ہے آپ سے، آیت کو فریز کر کے آیت کو ٹیمپورل نہ بنائیے، اس لیے کہ 6666 آیتیں قرآن میں، ایک کو ٹیمپورل بنا دیں گے پورا قرآن ٹیمپورل ہو جائے گا، پھر آپ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے کہ یہ پیغام رہ جانے والا پیغام ہے. یہ رہ جانے والا پیغام اسی لیے ہے کہ اس میں امکانات کی گفتگو ہے. اب وہ امکانات رش کی صورت میں ہے تو، حسد کی صورت میں ہے تو، غبطے کی صورت میں ہے تو، جس صورت میں ہے وہ امکانات کو لیے ہوئے قیامت تک کے. قرآن نے قیامت تک کے امکانات کو اپنے دامن میں سمیٹا ہوا ہے، آپ اس سے محروم نہیں کر سکتے قرآن کو صرف اس لیے کہ کسی ایک کا تذکرہ نہ ہو جائے یا ایک گھرانے کا تذکرہ نہ ہو جائے. ارے آل ابراہیم کا تذکرہ کیا، آل ابراہیم میں آل اسحاق بھی ہے، آل اسماعیل بھی ہے، دونوں ہی صورتیں ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. مگر یہاں ترجمہ کرتے ہوئے مولانا نے کہہ دیا کہ دوسروں سے حسد کیا گیا،
یہ مجھے اصطلاح سمجھ میں ہی نہیں آئی. یہ دوسرے کون ہیں؟ اگر کوئی دوسرا تھا تو وہ پہلا کون تھا؟ اور اگر یہ دوسرے تھے تو پھر کوئی تیسرا بھی تھا یا کوئی تیسرے بھی تھے؟ اور اگر یہ محاورتن ہے تو محاورے کی کوئی نشاندہی تو ہو نا. ہم یحسدون الناس، کیا یہ دوسروں سے حسد کریں گے؟ یہ دوسرے میری سمجھ میں نہیں آیا. دامن بچاتے بچاتے بھی مفسر کا کام، ترجمہ کرنے والے کا کام ود آل ڈیو ریسپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ ابہام سے نکالے، افہام کی منزل پہ لا کے کھڑا کر دے. مفسر کا کام ابہام میں مبتلا کرنا نہیں ہے، مفسر کا کام ہے افہام کی منزل. اور پھر صاحب تفہیم، صاحب تفہیم فہم کا، یعنی فہم مادہ ہے اس کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں کوئی ایسی رکاوٹ رہی ہے. وہ رکاوٹ شخصی نہیں ہے، ان کی اپنی نہیں ہے، اس کا تعلق زمانے سے ہے. ہم یہی کہتے ہیں کہ زمانے سے بلند ہو جائیے، اس لیے کہ اگر زمانے سے بلند نہ ہو تو پھر زمانے کے گرفتار ہوں گے، اور جہاں زمانے کے گرفتار ہوئے تو پھر یہ زمانہ آپ کو اپنی چنگل سے نکلنے نہیں دے گا. آل محمد کا کمال یہ ہے کہ وہ کسی زمانے کے گرفتار نہیں، زمانہ ان کا گرفتار رہا. ہم یحسدون الناس، اللہ ما آتاہم اللہ من فضلہ، انہوں نے کہا فضل الہی سے حسد کیا. میں آپ تمام سننے والوں کی موجودگی میں عرض کروں آپ سے کہ یہ فضل الہی سے حسد نہیں تھا، وہ کتاب ہو کہ حکمت ہو کہ ملک عظیم، استحقاق جان رہے تھے، حق سمجھ رہے تھے. فضل کا کیا کام، ان کے تعلق سے فضل کا کیا کام، کل کی تقریر کے آخری 10 منٹ تو آپ کو یاد ہوں گے، ایسا تو نہیں کہ آپ بھول گئے. حافظہ اتنا کمزور تو نہیں ہے. یہ فضل نہ ان کا حصہ کبھی رہا نہ ان کے حصے میں کبھی آیا، تو فضل کا تو کوئی تعلق نہیں ہے. فضل وہاں آتا ہے جہاں صبر ہو، جہاں صبر ہوتا ہے تو پھر وہاں فرار نہیں ہوتا. یہ دیکھیے گھوم کے پھرا موہت میں پہنچ گئے. اگر صبر کرتے تو علی کی معیت میں رہتے، اور اگر صبر کرتے تو رسول کی معیت میں رہتے. وہ معیت ہے، یہ معیت ہے، دونوں مقامات پہ صبر درکار ہے. جہاں صبر نہیں ہے وہاں فرار ہے، جہاں فرار ہے وہاں فضل فراریوں کا پیچھا نہیں کرتا. ایک مقام پہ رک جائیں تو فضل الہی آتا ہے، ایک مقام پر ٹھہر جائیں تو فضل الہی مقدر بن جاتا ہے، ایک مقام پر اپنے آپ کو روک لیں تو فضل آپ کا مقدر بن جاتا ہے. اس کے لیے صبر کی ضرورت ہے. صبر یعنی استقرار کی ضرورت ہے، استقرار یعنی قرار کی ضرورت ہے. قرار یعنی کسی سمت میں جھکنا نہیں ہے. یہودی آئے تو یہودیوں کی طرف جھک گئے، قبائل عرب آئے تو ان کی طرف جھک گئے، قریش کا سلسلہ آیا تو ان کی طرف نگاہیں دوڑا دیں، ایک مرتبہ کفار کا لمبو ہے کثیر دیکھا تو ان کی طرف جھک پڑے. یہ قرار نہیں ہے، یہ فرار ہے. اور کس سے فرار ہے؟ مولانا مودودی نے یہاں پہ حق ادا کیا، کہا یہ حق سے دوری کا نتیجہ تھا. مجھے تو ایسا محسوس ہوا کہ تفہیم کے تعلق سے انتظامیہ نے مستحضر کر دیا میرے حافظے کو، مستحضر کر دیا آپ نے. اور ظاہر ہے کہ یہ نہیں معلوم کہ کس انداز سے اس وقت مولانا مجھے دعائیں دے رہے ہوں گے، مگر یقین جانی ہے اتنا تذکرہ تو ان کی اپنی جماعت بھی نہیں کرتی. میں اس لیے باقی رکھنا چاہتا ہوں، دیکھیے میرا فلسفہ اور میرے نقطہ نظر کو سمجھیے. میں اس لیے باقی رکھنا چاہتا ہوں کہ حق پہچانا جائے ہر دور میں, کوئی ہو کوئی ہو کہیں بھی ہو جیسے چاہے پہچنوائے, مگر پہچنوائے تو صحیح. انہوں نے کہا یہ کتمان حق تھا, حق کا چھپا لینا, حق کو مخفی کر دینا, حق کو منزل اخفا پہ لے جانا, حق کا اس انداز سے کتمان کہ وہ ظاہر نہ ہونے پائے. یہ انہوں نے اعتراف کیا ہے, اعتراف کیا ہے یہ کتمان حق تھا جس کے نتیجے میں حسد پیدا ہو رہا تھا. حق کو چھپانا یوں ہی نہیں تھا, بلکہ حق ایک حسد کی صورت میں مسلسل چھپایا جا رہا تھا. یہ حق کو چھپانے کی تحریک روز اول سے چلی, کسی خاص منزل پہ نہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کتمان حق کرنے والے ہر دور میں بلا مبالغہ رہے, اور رہنا بھی چاہیے, اس لیے کہ جب تک اس کو دبائیں گے نہیں اس وقت تک پہچانے گا کیسے زمانہ. آپ دبائیے, آپ کا کام کتمان حق ہے. ہم بتلائیں گے اس لیے کہ ہمارا کام اعلان حق ہے. ان کی منزل کتمان کی, ہماری منزل اعلان کی. وہ جیسے چاہے, جیسے چاہے کریں, ہم اسی سنت پر عمل کریں گے جو سنت انبیاء ہے, جو سنت اولیاء ہے, جو سنت اوسیا ہے. ہمیں اس پر باقی رہنا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے ایک کمپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ اختیار کرتے ہوئے کہا کہ بھائی حسد کی ضرورت کیا تھی, آل ابراہیم میں آل اسحاق بھی تھے, آل اسماعیل بھی تھے, کچھ حصہ تم تک پہنچا کچھ حصہ آگے بڑھنے لگا, تو اب اس میں گھبراہٹ کی کیا ضرورت ہے, گھبراہٹ کی کیا ضرورت ہے. اور ظاہر ہے کہ ابراہیم وہ کہ جس سے وعدہ لیا گیا اور وعدہ کیا گیا امامت کا, اور نہ صرف یہ کہ امامت کا وعدہ کیا گیا اور امامت کا وعدہ دیا گیا, بلکہ ساتھ ساتھ یہ کہنے کی بھی کوشش کی کہ یہ کہا گیا اس وعدے میں کہ جو کتاب اور حکمت کی پاسداری کرے گا امامت اس کا مقدر ہوگی. یہ میں اس پھر میں عرض کروں آپ سے, میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ اگر تو مولانا موصوف کے ذہن میں سورہ بقرہ کی 124ویں آیت رہی تھی اور یقیناً رہی ہوگی, وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. اب آپ سمجھ رہے ہیں, جو کتاب و حکمت کی پاسداری کرتا رہے گا امامت اس کا مقدر ہوگی. یہ اعلان ہے صاحب تفہیم کا. مجھے صرف ایک اختلاف ہے, کتاب و حکمت کی پاسداری کرنے والا کسی عہد میں ظالم نہیں ہوتا, پہلی بات. وعدہ دیکھیے میں نے عرض کیا بہت احتیاط کی ضرورت ہے قرآن کا ترجمہ کرنے کے لیے. آپ ذرا سے ذاتی مفاد کو سامنے رکھ کر ظالم کی ڈیفینیشن بدل دیں اور ظلم کی کیفیت سے باہر نکل آئیں, اور یہ کہنے کی کوشش کریں کہ جو کتاب و حکمت کی پاسداری کرے گا, میں پھر کہتا ہوں کہ انہوں نے احتیاط کی, وگرنہ ظلم کی تعریف کرنے پہ آتے تو پہلا ہی فقرہ یہ لکھنا پڑتا, ان الشرک لظلم عظیم. مشرک مظلوم نہیں ہوتا, ظالم ہوتا ہے. اب یہ کوئی ایکسپشنز اور استثنائی صورتیں نہیں آیت میں کہ ایک حد تک تو شرک کرتے رہے ہوں ماشاءاللہ اور اس کے بعد شرک سے توبہ کر لیں اور اس کے بعد آ جائیں تو امام بن جائیں گے. اب یہ استثنائی صورت میری نظر میں تو پورے قرآن میں نہیں, میری قرآن میں نہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ کتاب و حکمت کی پاسداری ظاہر ہے, کون کرے گا, ظالم تو کرنے سے رہا, اور اگر ظالم نہیں کرے گا تو اب ایک ہی بچ گیا, وہ مظلوم ہے. اور مظلوم کون ہے؟ جو عادل ہے. عادل وہ ہے کہ جو اپنے مقام سے کسی شے کو نہ ہٹا دے, یعنی جو اس کا محل ہے, جو اس کا مقام ہے, اس مقام پر اس شے کو رکھنا ہی عدل ہے. خدا کی وحدانیت کو اس کے مقام پر رکھیے, یہ عدل ہے. اور اس کے مقام کو بدلنے کی کوشش کیجئے، یہ شرک ہے. اور شرک کیا ہے؟ ظلم ہے. ایسا ویسا ظلم عظیم ہے، ظلم عظیم ہے. ملک عظیم کو اردو ترجمہ نہیں مل سکا، ظلم عظیم کو اردو ترجمہ نہیں مل سکا. بہت بڑا کہہ دیا اور اس کے آگے ظلم کہہ دیا، یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ بہت عظیم ظلم ہو جائے گا. میں ظاہرے کے ترجمے کا تو محتاج نہیں ہوں، مگر صرف یہ کہنا چاہتا ہوں یہ کتاب و حکمت کی پاسداری کرنا اور کتاب و حکمت پر عمل داری کرنے کے نتیجے میں امامت نہیں ہے. ورنہ اس قوم کا بچہ بچہ کھڑے ہو کے کہے گا ہم امام ہیں. اس قوم کا بچہ بچہ کھڑے ہو کر کہے گا. آپ کوئی بت پرست تو نہیں ہے نا؟ وہ جو کر چکے آبا وہ کر چکے، وہ ان کے ساتھ، وہ ان کے ساتھ. اب ان کا بچہ بھی بت پرست نہیں. اب کوئی گھروں میں چھوٹے چھوٹے آئیڈلز بنا کے وہ آبا و اجداد کے پرانے کہنہ دین کو جدید تو نہیں بنا رہا ہے، وہ اس کو یعنی ریوائیو تو نہیں کر رہا ہے. ایسا تو نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا قوت اور کیا قیامت کی قوت رہی ہوگی محمد اور آل محمد کی، کہ جنہوں نے نسلوں میں، جنہوں نے آئندہ آنے والی نسلوں میں ان کے اذہان سے بت پرستی کو ختم کر دیا. کیا قوت ہوگی اس پیغام کی، کیا طاقت ہوگی اس پیغام کی. مجال نہیں ہے کہ کوئی یہ کہہ سکے کہ ہاں سو برس پہلے تک بت پرستی کرتے تھے ہم. نہیں، وہ تو تذکرہ سننا نہیں چاہتے کہ کون ہمارے آبا میں بت پرست رہا، وہ تو تذکرہ نہیں سننا چاہتے کہ کون ہمارے آبا میں مشرک رہا، کون شرک میں گرفتار رہا. ہاں، قرآن نے کہا آل ابراہیم ایک سلسلہ ہے، ایک پورا سلسلہ ہے، اس میں ہم نے دیا. تو یہ ابراہیم کا کمال ہے اور ابراہیم کے شعور کا کمال ہے کہ سوال قائم کر دیا، قال ومن ذریتی، اور میری اولاد کا کیا ہوگا؟ عہدہ امامت مجھے دیتا ہے تو میری اولاد کا کیا ہوگا؟ یعنی یہ طے کر رہے ہیں کہ یہ عہدہ، یہ عہد، یہ وعدہ، یہ ذریت میں باقی رہنے والا ہے، ختم نہیں ہوگا یہ سلسلہ. یہ سلسلہ رسالت کو ختم ہونا ہے، نبوت کو ختم ہونا ہے، امامت کو باقی رہنا ہے. تو وہاں جواب بھی ہے، قال لا ینالو عہد الظالمین. یہ عہد ہے، یہ عہدہ ہے، یہ وعدہ ہے، منصوب مجھ سے ہے، عہدی. یہ میرا عہد ہے، یہ میرا وعدہ ہے، یہ میرا عہدہ ہے، جس پر مامور ظالم نہیں ہوگا، مظلوم ہوگا، مظلوم کو ملے گا. اور وہ مظلوم جو موحد، کسی زمانے میں آ کے چوغا بدلنے والا نہیں، کسی زمانے میں آ کے لبادہ بدلنے والا نہیں، کسی زمانے میں آ کے اپنے نفس کی زکاوت کا تذکرہ کرتے ہوئے، اپنے کاندھے پر ابا کو لیے ہوئے، دستار خلافت کو باندھے ہوئے، کبھی وہ یہ نہ کہے کہ میں ہوں. نہیں، یہ عہد، عہدہ، وعدہ یہ اللہ کا ہے. یہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس کسی کو نہیں. کل کی تقریر یاد ہے نا؟ جس کو چاہتا ہے، پھر فرق ہے، جس کسی کو کہیں گے سب شامل. جس کو، تو اس کا مطلب یہ ہوا بہت ٹائٹ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، یہ ایسے ہیں ایئر ٹائٹ، داخل نہیں ہو سکتے، سانس اکھڑ جائے گی، دم نکل جائے گا. عہد میں بھاگتے ہوئے ہوا اکھڑ گئی، یہ ہے مفسرین نے کہا، اور یہاں تک کہ محاورہ ہوا نکل جانا، ہوا نکل جانا بھی ایک محاورہ ہے. بہرحال یہ محاورے کو استعمال کیا اور بہت خوب استعمال کیا، بہت خوب استعمال کیا. تو اب جو عہد میں نہ ٹھہر سکا ہو وہ امامت کے لیے کیا ٹھہرے گا؟ قیامت تک امامت امتحان مانگتی ہے، ابتلا چاہتی ہے، آزمائش چاہتی ہے. اور جب امتحان ہو، ابتلا ہو، آزمائش چاہتی ہے، تو بڑے تو بڑے ہیں، بچوں سے سبق لیجئے، بچوں سے سبق لیجئے. کربلا اس پوری حقیقت کی تفسیر کا نام ہے. گفتگو ختم کر رہا ہوں اس لیے کہ آج دیکھیے ہمارے پاس ہے چوتھی محرم، اور برنامے کو اگر آپ تک پہنچا دوں، وہ آنے والے جو مسلسل آ رہے ہیں اور آنا چاہیے، تو جان لیں کہ کل ہم نے حضرت مسلم بن عقیل کا تذکرہ کیا، آج ہم حضرات عون و محمد کا تذکرہ کریں گے.
کل پانچویں تاریخ میرے قبلہ گاہی یہاں سننے والے بہت موجود ہیں، انٹرنیٹ پہ دنیا بھر میں سن رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ تصدیق کریں کہ ان کا طریقہ یہ تھا، پانچویں محرم کو شہزادے علی اکبر کا تذکرہ کرتے، اسی کو میں بھی فالو کروں گا. چھٹی محرم، چھ محرم چھ مہینے کے بچے کا تذکرہ ہوگا. ساتویں محرم حضرت قاسم کا تذکرہ ہوگا. آٹھویں کو ہم نظر نیاز، تمام معاملات ہمارے سامنے ہیں، حضرت ابو الفضل کا تذکرہ کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ تقاریر آپ کے سامنے ہیں انشاءاللہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے ہم اپنے یوں سمجھیے کہ سبق میں آگے بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے. 1400 سال سے زیادہ کی کوئی کیفیت محسوس ہوتی ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ نہ فضائل میں کوہنگی ہے نہ مصائب میں کوہنگی، بلکہ محسوس یہ ہو رہا ہے زمانہ جیسے جیسے گزر رہا ہے ایک پختگی سی پختگی ہے جو آ رہی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا، جیسے جیسے قرآن کھل رہا ہے ویسے ویسے کربلا کا باب بھی کھل رہا ہے. ایک ایک انداز سے، ایک نئے انداز سے تاویل بھی ہوتی ہے، تشریح بھی ہوتی ہے، تفسیر بھی ہوتی ہے، تذکرہ بھی ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہونا بھی چاہیے. کہنے والے یہی کہہ رہے ہیں قرین قیامت ہیں، آثار قیامت ہویدہ ہیں، آثار قیامت نظر آ رہے ہیں، اب کربلا کو تو کھل جانا ہی چاہیے. تو اب اگر اس کربلا کے باپ کو کربلا کے میدان میں بنی ہاشم کے قبیلے سے اون و محمد کھولنا چاہتے ہیں تو غلط کیا؟ ظاہر ہے کہ ابھی تو علم دیا جا رہا ہے، علم دیا جا رہا ہے، اور یہ بچے چھوٹے جن کا سن سال کہہ لیجئے، کہتے ہیں 9-10 برس کا سن ہے، اور اس 9-10 برس کے سن میں ولولوں کا یہ عالم ہے کہ اماں یہ علم نانا کا علم ہے، یہ علم دادا کا علم ہے. یہ نسبتیں دی ہیں بچوں نے ماں سے گفتگو کرتے ہوئے، یہ علم ہمارا ہے اماں، یہ علم ہمارا، ہمیں ملنا چاہیے. استحقاق کو قائم کیا، مگر اس استحقاق کو قائم کرتے ہوئے بچے تو بچے تھے، وہ یقیناً اس بات کو بھی جان رہے تھے کہ جس سے گفتگو ہو رہی ہے وہ بھی تو علی کی بیٹی ہے، وہ بھی تو فاطمہ زہرا کی نور نظر ہے. وہ کون ہے؟ وہ ہے جو بتلائے گی. بچوں یہ علم امانت ہے، عجیب بات ہے، یہ عجیب بات ہے، علم امانت ہے بچوں، اس پر حق یوں ہی نہیں ایسے ہی قائم نہیں کیا جاتا، یہ علم امانت ہے. اور امانت ظاہر ہے کہ صحیح ہاتھوں میں کسی کو پہنچانے کا حق ہی نہیں پہنچتا بجز امام وقت کے. اور دیکھو تمہارے مامو جان یہ کس کو علم دیتے ہیں، دیکھو کہ تمہارے مامو جان یہ علم کس کو دیتے ہیں. نگاہ امامت نے انتقاب کیا ہے حضرت ابو الفضل کا، تو وہ بچے جو کچھ دیر پہلے اپنے حق کی گفتگو کر رہے تھے بے اختیار علم کے سائے میں آ کے کھڑے ہو. ذرا سا تحمل سے سن لیجئے، اس لیے کہ بار بار نہ یہ دن آتا ہے، نہ یہ ساعت آتی ہے، نہ یہ موقع ملتا ہے. زندگی اپنے انتہا کی طرف ہے، اور انتہا پر جانے والی زندگی کے لیے عقل مندوں نے کہا انتظام ہو، ایسا انتظام جو صورت شفاعت بن جائے، اور قیامت کے دن ہم اور آپ یہ مل کے کہہ سکیں شہزادی آپ کے بچوں کا تذکرہ کیا تھا، اور تذکرہ کرتے ہوئے حفظ امانت کی بات کی تھی. یہ رمز ہے، یہ راز ہے، اسے دنیا نہیں جانتی، ہاں مگر جاننے والے اگر جاننا چاہے تو اتنا سمجھ لیں کہ رسول نے سب کو دیکھا تھا مگر خیبر میں علم علی کو دیا تھا، سب تھے مگر علم حصہ بنا علی کا، قیامت تک کے لیے علم علی کا ہوا. کربلا نے یہ پھر فیصلہ کیا، اور اس لیے بھی فیصلہ کیا کہ حسین بجائے محمد تھے،
عباس بے جائے علی تھے، یہ علم ایسے ہی ملنا تھا جیسے کہ ملا ہے، مقدرات نے یہ طے کیا تھا کہ علم عباس کا ہو جائے، علم عباس کا ہو جائے، مگر اس پھریرے کی ہوا لینے کے لیے، اس کی برکتوں سے فیض اٹھانے کے لیے اونو محمد آ کے کھڑے ہو گئے۔ انیس نے ظاہر ہے کہ بہت تذکرہ کیا ہے، اور جب تذکرہ کیا ہے تو آپ محسوس کریں گے کہ حضرت حر کے تذکرے کے ساتھ ہی یہ تذکرہ ہو گیا ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ کربلا میں کیا تقدیم و تاخیر کی کیفیت ہوگی شہداء کی، مگر جتنے مرثیوں پر آپ نظر ڈالیں، جہاں حر کا تذکرہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اونو محمد کا تذکرہ شروع ہوتا ہے، اور جب اونو محمد کا تذکرہ شروع ہوتا ہے تو حر کے تذکرے کے بغیر شروع نہیں ہوتا۔ دوزخ سے جب آزاد کیا حر کو خدا نے، کھلوا دیے فردوس کے در، عقدہ کشا نے، زانو پہ رکھا سر کو امام دوسرا نے، اعلی کیا ادنا کو بزرگوں کی دعا نے، سب جس کے طلبگار تھے جنت میں وہ در تھا، حورا نے جنا گرد تھی اور بیچ میں حر تھا، جب دے چکے سب غیر عزیزوں کی طرح سر، بے جان ہوئے دو ایل چیے حضرت سرور، مرنے پہ کمر باندھتے تھے قاسم بے پر، بیٹھی تھی جھکائے ہوئے سر خاہر سرور، اور کیا کیفیت تھی، سخت عجب ہے مجھے ان دونوں کی دانائی سے۔ عجیب بات ہے، دیکھیے کہ میں ذرا سا ایک وضاحت کر دوں اس بات کی، کہ کیفیت یہ تھی کہ جہاں پر علم پر استحقاق قائم کر رہے تھے وہاں پر ایک ایسی منزل بھی آئی کہ جہاں دونوں نے مل کے جانے کا فیصلہ کیا، تو جناب زینب تعجب میں ہے، سخت عجب ہے مجھے ان دونوں کی دانائی پر، کہ کہتی ہیں کہ اتنی میں متعجب ہوں کہ یہ دونوں نے مل کے جا کر لڑنے کا فیصلہ کیا، اور پھر یہی نہیں بلکہ کچھ عجیب بات یہ ہے کہ یہ دونوں گئے کہیں لشکر حملہ کر دے تو یہ بھاگ نہ جائیں، یہ زینب کو یہ پریشانی بھی ہے، اسی لیے کہتی ہیں کہ کہیں یہ بچوں کے کسی عزم کے، ایسے عزم کے نتیجے میں جس میں وہ کہیں بھاگ نہ جائیں، میں کہیں بھائی سے شرمندہ نہ ہو جاؤں، مجھے کہیں خجالت نہ ہو، کہیں مجھے حجاب نہ آئے بھائی کے سامنے، اور پھر یہی نہیں بلکہ یہ ذکر ابھی تھا، یہ ابھی ذکر ہو ہی رہا تھا کہ صدا دروازے سے آئی، اور علی اکبر نے، انیس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ علی اکبر نے یہ آواز سنائی، ہائے لوٹی گئی، ہائے ہائے پھوپھی اما کی کمائی، مارے گئے دو ساتھ کے کھیلے ہوئے بھائی، روتے ہوئے عباس بھی ہمراہ گئے ہیں، خود لاشیں اٹھانے کے لیے شاہ گئے ہیں، خود لاشیں اٹھانے کے لیے، یہ سنتے ہی قبلے کی طرف جھک گئی زینب، سجدے سے اٹھا سر تو کہا شکر ہے یا رب، طالب تھی میں جس کی وہ برایا میرا مطلب، اور اب کیا ہوا، جب یہ مطلب برایا سب مٹ گئے دھڑکے، کوئی تشویش نہیں، اب لٹنے سے محمد کی کمائی کو بچا لے، سب قتل ہو پر تو میرے بھائی کو بچا، سب قتل ہو پر تو میرے بھائی کو بچا لے، لاشوں کو سفیدی صاحب ماتم پہ جو لائے، جو بیبیاں تھیں منہ تک ان کے جگر آئے، زینب نے نہ کی فریاد نہیں اشک بہائے، اور کیفیت یہ رہی کہ سر کو جھکائے بیٹھی رہی، ہاں انیس نے کہا ہے کہ لب خشک تھے منہ فک تھا، مزاح اشکوں سے تر تھی، نے اپنی نہ بھائیوں کی نہ بھائی کی نہ بیٹوں کی قبر تھی، بانوں نے رکھے زانوے زینب پہ سر ان کے، جو بیویاں تھیں آ گئے منہ تک جگر ان کے، زینب نے جو کی جھک کے رکوں پہ نظر ان کے، دکھلائی دیے چاند سے منہ، قومِ تر ان کے رخسار بھی مجروح تھے، ابرو بھی کٹے تھے، شانے بھی جدا، چاند سے بازو بھی کٹے تھے، منہ چھاتیوں پہ رکھ کے وہ ناشاد فکر آرام میں ہوتی ہے غشی پیاس سے تاری، ہوتا ہے بیان شوکت و ہمت کا تمہاری، تسلیم کرو قبلہ کونین کو واری، سمجھی تھی کہ باعث ہے یہ بیداری ہے شب کا، پیارو یہ طریقہ نہیں ارباب ادب کا، پیارو یہ طریقہ نہیں ارباب ادب کا، تعریف امام دوسرا کرتے ہیں اٹھو عباس علمدار، سنا کرتے ہیں اٹھو ہم شکل نبی، مدح ولا کرتے ہیں اٹھو، ارے سب لوگ نہ اٹھنے کا گلا کرتے ہیں اٹھو، تعریف امام دوسرا کرتے ہیں اٹھو، دیکھیے بچے پیر پھیلا کے سو رہے ہیں، ہم شکل نبی مدح وغا کرتے ہیں اٹھو، عباس علمدار سنا کرتے ہیں اٹھو، سب لوگ نہ اٹھنے کا گلا کرتے ہیں، اب دیکھیے ماں کی تمنا، ماں بھی تو ہے نا زینب، ماں بھی تو ہے، سب لوگ نہ اٹھنے کا گلا کرتے، آقا سے مصیبت میں جدا ہو نہیں جاتے، ارے صدقے گئی یوں جنگ کے دن سو نہیں جاتے، تاریکی میں واری تمہیں نیند آئے گی کیوں کر، شب ہوگی تو ماں بچوں کو پائے گی کیوں کر، وہاں تک میرے رونے کی صدا جائے گی کیوں کر، نکلوں جو تجسس میں تو بے جا نہیں واری، ارے ماں ہوں میرا پتھر کا کلیجہ نہیں، ماں ہوں میرا پتھر کا کلیجہ نہیں واری، ہمرا نہ تکیے ہیں نہ راحت کا بچھونا، دو بھائی ہو تم ایک جگہ ساتھ ہی سونا، معلوم ہے چھوٹے کا مجھے چونک کے رونا، سکتے گئی غافل میرے بچے سے نہ ہونا، بن ماں کے سہر رونے میں ہو جاتی تھی اس کو، پہلو میرا ملتا تھا تو نیند آتی تھی اس کو، ہاں مقتل میں مقام آج کہاں ہوگا بتا دو، بستر سر شام آج کہاں ہوگا بتا دو، ماں صدقے قیام آج کہاں ہوگا بتا دو، ہموار زمین شب کے بچھونے کو ملے گی، کیسی ہے جگہ وہ جو تمہیں سونے کو ملے گی، ہائے یہ بیت یہ ہنگامہ یہ پریشانی، سینہ کوٹتے ہوئے روتے ہوئے سروں کو پیٹتے ہوئے کلیجہ پھٹ رہا تھا سیدانیوں کا، ایک مرتبہ بانوں نے کہا قبلہ کونین سے آ کر مر جائے گی ماں، لاشوں کو لے جائیے باہر، فرزندوں کا غم خالق عالم نہ دکھائے، اللہ کسی ماں کو یہ ماتم نہ دے،
حسین حسین حسین